بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 261 اور 262 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پروگرام اسلام پلس، ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل، قبل اس کے کہ ہم حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور یہی نشریات آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehtv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، آج کے پروگرام نیم نگاہ میں آپ خبروں کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ کے ایک انٹرویو سے متعلق ہماری خصوصی رپورٹ بھی سماعت فرمائیں گے، تو آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے دہشت گرد گروہ حرکت النزال کے سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ براہ راست رابطوں سے متعلق شواہد اور دستاویزات جاری کر دیے ہیں۔ امریکی کانگریس کے 75 ارکان نے ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک پر عائد امریکی پابندیوں میں نرمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور کراچی کی ایک عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی سے متعلق مقدمہ میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثبوت نامکمل ہیں اور ایسے کیس کو چلانا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے دہشت گرد گروہ حرکت النزال کے سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ براہ راست رابطوں سے متعلق شواہد اور دستاویزات جاری کر دی ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ اس نے سن 2018 کے دہشت گردانہ حملے میں ملوث دہشت گرد گروہ حرکت النزال العربی لتحریر الاحواز اے ایس ایم ایل اے کے سرغنے فرج اللہ معروف حبیب اسیود کو گرفتار کر لیا ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ پچھلے چند برس کے دوران مذکورہ دہشت گرد گروہ کے سرغنے نے کئی بار تہران اور خوزستان میں دہشت گردی کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق حرکت النزال سعودی عرب اور اسرائیل کے خفیہ اداروں کی براہ راست نگرانی میں کام کرتا ہے، اور گرفتاری کے عالمی وارنٹ جاری ہونے کے باوجود اس گروپ کے سرکردہ عناصر یورپی ملکوں سے ایران کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیوں کی کمان کر رہے ہیں۔ حرکت النزال کے سرغنے فرج اللہ نے اپنے ایک انٹرویو میں ایران کے انٹیلیجنس اداروں کے ہاتھوں اپنی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم شروع ہی سے سعودی عرب کی انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اور ہماری متعدد میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ قبلہ جی، امریکہ کے حکمران جماعت کے سینئر رکن اسٹیو کنگ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سن 2017 میں الاحوازیہ گروپ کے ایک سرغنہ کریم عبدیان نے واشنگٹن میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی۔ حرکت النزال، جبہت العربیہ اور حزب النہضہ نامی تینوں گروپ الاحوازیہ نامی دہشت گرد گروہ کا حصہ ہیں، اور اس کے زیادہ تر ارکان اور سرغنے ہالینڈ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں۔ دہشت گرد گروہ الاحوازیہ نے 22 ستمبر 2018 کو مسلح افواج کے قومی دن کے موقع پر ہونے والی فوجی پریڈ دیکھنے والوں پر حملہ کر دیا تھا، جس میں 25 افراد شہید اور 60 زخمی ہو گئے تھے۔ ایران اب تک سعودی عرب، اسرائیل، امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی لا تعداد سازشوں اور دہشت گردانہ اقدامات کا سامنا کرتا آیا ہے۔ ڈنمارک کی پولیس نے بھی حال ہی میں بتایا تھا کہ اس نے حرکت النزال کے تین ارکان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ امریکی کانگریس کے 75 ارکان نے ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک پر عائد امریکی پابندیوں میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق امریکی کانگریس کے 75 ارکان نے وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور وزیر خارجہ مائک پومپیو کے نام ایک مراسلہ ارسال کر کے کرونا کے دور میں ممالک پر لگائی گئی پابندیوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی ارکان کانگریس نے پومپیو اور منوچن سے مطالبہ کیا کہ وہ فی الحال پابندیوں کو نظر انداز کریں اور کرونا کا مقابلہ کرنے کی غرض سے پابندیوں سے روبرو ممالک تک کرونا ٹیسٹنگ کٹ اور دیگر لازمی طبی وسائل کی ترسیل کی اجازت دیں۔ خیال رہے کہ حالیہ مہینوں کے دوران مختلف ممالک اور عالمی ادارے ایران سمیت مختلف ممالک پر لگی امریکی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر چکے ہیں، مگر امریکہ بدستور اپنی جارحانہ، ظالمانہ اور غیر قانونی پالیسیوں کو جاری رکھنے پر مصر ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کے اس رویے کو طبی و اقتصادی دہشت گردی کا نام دیتے ہوئے عالمی برادری سے امریکہ کی منمانیوں کے مقابلے میں آواز اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ سامعین، ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کو امریکہ کی ناکام ترین خارجہ پالیسی قرار دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن امریکہ میں اور عالمی سطح پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اب دنیا میں امریکی تسلط اور بالا دستی قائم نہیں رہ سکتی۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی امریکہ کی ناکام ترین خارجہ پالیسی تھی، اور اس طرح کی پالیسی نے امریکہ کو ایک باغی اور سرکش ملک بنا دیا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست کی وجہ ان کی خارجہ پالیسی نہیں تھی کہا کہ افسوس، دنیا میں ٹرمپ کی نہایت خطرناک خارجہ پالیسیوں کا اندرون ملک ان کی ناکامی میں زیادہ کردار نہیں رہا ہے، اور یہ امریکی معاشرے کے لیے ایک قابل غور پہلو ہے اور پوری دنیا کو اسے خطرے کی گھنٹی سمجھنا چاہیے، نیز متوجہ ہو جانا چاہیے کہ امریکی معاشرہ انتہا پسندی کی جانب جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ یورپ نے ٹرمپ کے دور سے ضرور سبق سیکھا ہوگا، اور اس بات کے پیش نظر کہ خارجہ پالیسی امریکی انتخابات کا اہم موضوع نہیں تھی، لہذا انہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ان کے مستقبل اور مصلحتوں کا فیصلہ واشنگٹن میں کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ٹرمپ کی ایٹمی سمجھوتے سے نکلنے اور ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، کہا کہ بین الاقوامی میدان میں جو بائیڈن کی کامیابی اور شکست کی کسوٹی یہ ہوگی کہ وہ خود کو اور اپنے ملک کو یہ باور کرانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کہ اب عالمی طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی جانب جھک رہا ہے، اور ان کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا، یا پھر جو بائیڈن بھی اپنے پیش رووں کی طرح عالمی طاقت کا توازن مشرق کی جانب جانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنے کے لیے کوئی شرط رکھے، کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کا ممبر اور سلامتی کونسل کے مستقل رکن کی حیثیت سے قرارداد نمبر 2231 پر عمل درآمد کا پابند ہے، اور اگر واشنگٹن اس قرارداد پر عمل درآمد کرے اور پابندیاں اٹھا لے اور ایران کی اقتصادی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے تو تہران بھی ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل کرے گا۔
اور اب مزید خبریں۔ کراچی کی ایک عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف بانی پاکستان کے مزار کی بے حرمتی سے متعلق مقدمے میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثبوت نامکمل ہیں اور ایسے کیس کو چلانا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی کی عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ثبوت نامکمل ہیں اور ایسے مقدمے کو چلانا وقت کا ضیاع ہوگا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ کیپٹن صفدر اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے میں ٹھوس ثبوت و شواہد نہیں ہیں۔ شواہد کے مطابق نہ تو کسی کو اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے اور نہ ہی مزید کارروائی کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ عدالت نے کیپٹن صفدر کی زر ضمانت بھی واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح ہے کہ کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد رات گئے کیپٹن صفدر کو ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ اپنے کمرے میں اپنی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ موجود تھے۔ اس واقعے پر پورے پاکستان میں ایک سیاسی تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، جس کی بازگشت اب تک جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر کے دوران مسلسل چھٹے روز 2000 سے زائد نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا کے 2208 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3,63,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے شفا پانے والوں کی شرح 90% بتائی جاتی ہے، اور اب تک 3,25,000 سے زائد افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 7,700 سے زائد ہے، جبکہ فعال مریضوں کی تعداد 30,300 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ پاکستان کا صوبہ سندھ اور پنجاب کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہیں، جہاں کرونا کے مریضوں کی مصدقہ تعداد بالترتیب 157,432 اور 116,626 بتائی جاتی ہے۔ کرونا وائرس کے تباہ کن طوفان کو جھیلتے ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ موجودہ صدی کی خطرناک ترین وبا کرونا وائرس کو ایک سال مکمل ہو گیا۔ چین کے شہر ووہان میں 17 نومبر 2019 کو کرونا وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس انفیکشن سے اموات کی تعداد 13,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا کی دوسری لہر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7,300 افراد ہلاک، جبکہ 5,00,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 13,32,300 ہو گئی ہیں۔ یہ مہلک وائرس اب تک دنیا کے 217 ممالک میں 5,53,49,000 لوگوں کو متاثر کر چکا ہے۔ چین نے برکس ممالک کو کرونا سے مقابلے کے مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا ہے۔ بذریعہ ویڈیو لنک برکس کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اس وقت اس صدی کی سب سے شدید وبا کا سامنا ہے۔ عالمی معیشت 20ویں صدی کے تیسرے عشرے کی انتہا درجے کی ابتری دیکھنے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر شدید کساد بازاری کا سامنا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی اتحاد اور مشترکہ تعاون ناگزیر ہے۔ چینی صدر نے خبردار کیا کہ وبا کی وجہ سے عالمی تپش نہیں رکے گی اور یہ کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے سے نمٹنے میں ہرگز کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ قیام امن کے حوالے سے عوامی اکثریت کی رائے کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اپنے ایک بیان میں عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو امن مذاکرات کے تمام معاملات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ایسے امن کی ضرورت ہے جس میں عوام کی اکثریت کی رائے کو بالا دستی حاصل ہو۔ افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ نے مزید کہا کہ طالبان گروہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کی بھی پابندی نہیں کر رہا اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب بہت سے افغان عہدیداروں نے طالبان کو ڈرون طیاروں اور نائٹ ویژن دوربینوں سمیت جاسوسی کے جدید ترین آلات اور ہتھیاروں کی فراہمی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مذکورہ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو ایسے آلات کی فراہمی اور افغانستان میں حملوں میں اضافہ قطر میں ہونے والے امریکہ طالبان معاہدے کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ریاست پینسلوینیا کے ہائی کورٹ نے امریکی صدر ٹرمپ کے انتخابی کیمپین کی اس ریاست میں انتخابی دھاندلی کی اپیل کو خارج کر دیا ہے۔ ریاست پینسلوینیا ہائی کورٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی کیمپین کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ اس کے مبصرین نے یا سلیکٹڈ آبزرورز کو ووٹوں کی گنتی کے وقت موقع پر موجود رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، کہا ہے کہ الیکشن حکام نے مبصرین کو قانون کے مطابق لازمی دسترسی فراہم کی ہے۔ اس ریاست میں ٹرمپ کے انتخابی کیمپین کا دعویٰ ہے کہ اس ریاست کے 682,479 پوسٹل ووٹوں کو خفیہ طریقے سے شمار کیا گیا ہے۔ منصور ہادی کے حامیوں اور امارات نوازوں کے درمیان ایک بار پھر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں دسیوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حامیوں کے درمیان تصادم میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جنوبی یمن میں امارات اور سعودی عرب کی نیابتی جنگ میں 50 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات سے وابستہ جنوب کی عبوری کونسل اور سعودی عرب سے وابستہ یمن کے مفرور صدر منصور ہادی کے جنگجوؤں کے درمیان ایک بار پھر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں کہ جن میں فریقین کے 50 کے قریب افراد مارے گئے ہیں۔ یہ جھڑپیں ایسے وقت ہوئی ہیں کہ سعودی اتحاد نے منصور ہادی اور عبوری کونسل کے درمیان جنگ بندی کی خبر دی تھی۔ غاصب صہیونی حکومت نے مقبوضہ علاقوں میں مزید آئرن ڈوم نامی میزائل ڈیفینس سسٹم نصب کیے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کی سرحدوں کے قریب مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں مزید آئرن ڈوم سسٹم کو نصب کیا ہے۔ دوسری جانب شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے بتایا ہے کہ شام کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے اپنی سرحدوں میں پرواز کرنے والے کئی فضائی اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیل نے باضابطہ طور پر شام کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا اعتراف کیا ہے۔ دمشق میں ایک عسکری ذریعے نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی فضائی جارحیت میں 3 فوجی جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے۔ حماس نے شام پر اسرائیل کی تازہ جارحیت کو خطے میں اسرائیل کی گنڈا گردی سے تعبیر کیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دمشق پر صہیونی حکومت کی جارحیت امریکی حمایت کا نتیجہ ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حازم قاسم نے کہا کہ صہیونی حکومت کا یہ اقدام علاقے میں صہیونی منصوبے کو خاک میں ملائے جانے کے لیے بیدار اقوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا متقاضی ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں فلسطینی اتھارٹی کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی نے منگل کی شب اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد حماس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں فلسطینی اتھارٹی کے اس فیصلے کو قومی آشتی کے معاہدے کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے اس فیصلے سے امریکہ کے ناپاک سینچری ڈیل منصوبے کا مقابلہ کرنے کی غرض سے قومی ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائیں، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو چل رہی ہے یہاں پر اسلامی معارف کے حوالے سے، اور جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. ناظرین دیکھیے، ایک کلی قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو صاحبان علم ہیں وہ ان افراد پر فضیلت رکھتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی عالم برتر ہے، افضل ہے جاہل سے. لیکن یہ علم کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ صرف اس کا ایک ذریعہ یہی نہیں ہے کہ آپ اسکول جائیں اور آپ جو ہے کالج جائیں، آپ یونیورسٹی جائیں، نہیں، بلکہ آپ اگر چاہیں تو خود اپنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی علم دین. ہمارا جو یہ پروگرام ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں یہ تمام کے تمام اسلامی علوم سے، اسلامی معارف سے مربوط ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات جب آپ جانیں گے تو آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اتنی چیزوں کا آپ نے علم حاصل کیا ہے. تو ظاہر ہے آپ کا مرتبہ اسی اعتبار سے بلند ہو جائے گا جتنا آپ علم حاصل کریں گے. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ہم اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، آج بھی انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فی الحال اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں پروگرام میں وہ ہے قرآن کا حصہ، اور اس میں ہم سب سے پہلے سوال لے رہے ہیں مبین حیدر صاحب کا. یہ انہوں نے اسکائپ کے ذریعے ہمیں سوال بھیجا ہے، اور انشاءاللہ انہی کی آواز میں اور انہی کی تصویر کے ساتھ ان کے سوال کو سنا جائے گا، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں مبین حیدر دلی انڈیا سے بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں پہاڑوں کو جو زمین کی میخ بتایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟
یہ بھی قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے، جب انسانوں نے پہاڑ کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کی تھی، آج یہ معلوم ہوا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ جس طریقے سے ہم زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے میلوں زمین کے نیچے اس کی جڑیں ہوتی ہیں، قرآن مجید نے اسے زمین کی میخ قرار دیا ہے. یعنی جس طریقے سے میخ ایک چیز کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا لیتی ہے، اگر اس کے اوپر میخیں لگا دی جاتی ہیں تو وہ چیز منظم نظر آتی ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اس زمین کے تعادل کو حفظ کرنے کے لیے، زمین کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے دے، اس لیے پروردگار عالم نے ان پہاڑوں کو میخ قرار دیا ہے اس زمین کے لیے.
ناظرین، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی. اگر آپ غور کریں تو اس سے خود اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اسی کا کلام ہے اور اسی کی بھیجی ہوئی کتاب ہے جو خالق کائنات ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا، وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. ناظرین، قرآن کے حصے کا دوسرا سوال یہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے محمد عاطف صاحب نے. سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو کس طریقے سے جمع کیا گیا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے. اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب طلبہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
رسول اسلام کے زمانے میں جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام، خاص طور سے حضرت علی علیہ السلام، ان آیات کو لکھ لیا کرتے تھے اور ان کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے. لہذا رسول اسلام کی زندگی کے آخری موقع تک وہ تمام کے تمام آیات سوروں کی شکل میں اکٹھا ہو گئی. کچھ کاغذوں پر تھی، کچھ پتھروں پر تھی، کچھ پتوں پر تھی، اس طریقے سے اکٹھا ہو گئی اور سب ایک جگہ جمع ہو گئی، جس کے لیے ارشاد وائے ذالک الکتاب، وہ کتاب کے جس میں شک نہیں، چونکہ کتاب اسی کو کہتے ہیں کہ جو جمع کی ہوئی ہو، مختلف جگہ پر اگر بکھری ہوئی ہو تو اس کو کتاب نہیں کہتے. اور رسول اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اور کتاب. لیکن وفات رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس یہ پوری کتاب جمع تھی، لیکن مصلحتوں کی بنا پر، کچھ اپنے مفادات کی بنا پر خلافت کو ان کا یہ صحیفہ قبول کرنا ناگوار تھا. لہذا خلیفہ وقت نے کہا صحابہ کرام سے کہ جو تمہارے پاس اکٹھا کیا ہوا قرآن ہے وہ لے آؤ. صحابہ اس کو لے کر آئے اور وہ کتاب کی شکل میں ڈھال دیا گیا اور خلافت سوم کے زمانے میں اس کو ترتیب اور لہجے سے پڑھا جانے لگا.
جی ناظرین، یہ بھی اسلامی علوم کا اور خاص طور پر قرآنی علوم کا ایک بہت اہم سوال ہے کہ قرآن کریم کو کب جمع کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو ترتیب دی گئی. ناظرین، یہ ہمارا قرآن کریم کا حصہ تھا جس میں آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ سوالات دیکھے. آپ ہمیں اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں وہ کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے خداوند عالم کی ذات سے مربوط ہو، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، کسی بھی سلسلے کا، حتیٰ کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بھی جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں وہ بھی اسی حصے میں ہم ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں مہدویت کے حوالے سے، یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظہر عباس صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا مہدویت کا عقیدہ صرف اسلام میں پایا جاتا ہے یا دوسرے ادیان میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے؟ اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حیدر حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی نہیں، مہدویت کا جو نظر ہے وہ اسلام سے مختص نہیں ہے، بلکہ ادیان آسمانی اور الہی سے بھی مختص نہیں ہے. غیر الہی جو ادیان ہیں ان کے اندر بھی مہدویت یا موعود کا نظریہ موجود ہے. جیسے ہندوؤں کے اندر بھی یہ نظریہ پایا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب ہے مقدس پورانا کے نام سے، اس کے اندر ذکر ہے کہ آخر الزمان میں جو کالی کا زمانہ ہوگا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ آخر الزمان کو کالی کا نام دیتے ہیں، کہ اس کے بعد ایک شخصیت آئے گی اواتارا، دسواں جو اواتارا ویشنو جو ہادی ہوگا وہ آئے گا اور انسانیت کو اور ہندوؤں کو نجات عطا کرے گا تاریکی سے. اسی طرح جو الہی ادیان ہیں اس میں آپ دیکھیں یہود کے اندر جو نظر ہے مسیح یا ماشیہ کا، تو کہتے ہیں کہ وہ آخر الزمان میں ایک شخص مسیح کے نام سے پیدا ہوگا جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے. البتہ یہ جو مسیح ہیں وہ حضرت عیسیٰ مسیح سے دوسرے ہیں، چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لایا، تو یہ دوسرے جو مسیح ہیں وہ پیدا ہوں گے اور عالم بشریت کو نجات عطا کریں گے. اسی طرح عیسائیت کے اندر حضرت عیسیٰ کا عقیدہ موجود ہے، وہ منجی عالم بشریت ہوں گے. اور زرتشتوں کے زرتشت جو نظریات ہیں ان کے اندر بھی سوشیانت یا سوشیانس کے نام سے ایک شخص آئے گا جو نجات عطا کرے گا بشریت کو. جبکہ اسلام کا تو یہ مسلمہ عقیدہ ہے، تشیع کے اندر بھی، اہل سنت کے اندر بھی، کہ مہدی کے نام سے امام آئیں گے اور عدالت کا پرچار کریں گے، ظلم اور بربریت کو دنیا سے ختم کر دیں گے.
ناظرین، ایک عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں منجی عالم بشریت، یعنی ایک ایسے وجود اور ایک ایسی شخصیت کے اوپر عقیدہ کہ جو انشاءاللہ ایک زمانے میں تشریف لائیں گے اور اس پوری بشریت کو، پوری کائنات کو ہر طرح کی مشکلات سے آزادی دیں گے. اسی عقیدے کو ہم مہدویت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ خالی اسلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے ادیان بھی اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے مہمان نے بھی اس موضوع پر گفتگو فرمائی ہے. تو ناظرین، یہاں پر ہم ایک سوال عقائد کا اور لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے علی محمد میر صاحب نے، یہ کشمیر سے سوال بھیجا ہے ہمیں اسکائپ کے ذریعے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا جابر محمدی صاحب اللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی محمد میر، میں جامعہ علم امام رضا گنڈ سے پٹ سری نگر کشمیر کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟
تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ حجرات میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اس آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اس آیت سے ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق موجود ہے. اب فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اسلام عام طور پر ظاہری لحاظ سے احکام کو قبول کرنے کو کہا جاتا ہے، شہادتین کا اقرار کرنا، اس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اسلام لانے والے کے ممکن ہے مقاصد دنیوی اور ظاہری ہوں، لیکن ایمان اس طرح نہیں ہے. ایمان کے مقاصد اور اہداف معنوی اور باطنی ہیں. اسی لیے بعض روایات میں یہ حقیقت ملتی ہے کہ الایمان اقرار و عمل، ایمان اسے کہتے ہیں جہاں اقرار بھی پایا جاتا ہے اور ساتھ عمل بھی پایا جاتا ہے، جبکہ والاسلام اقرار بلا عمل. اسلام کیا ہے؟ اسلام میں اقرار پایا جاتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے فرد، لیکن عمل ممکن ہے اس کے ساتھ نہ ہو. بس ایمان اسلام کا ایک اگلا مرحلہ ہے، ایمان اسلام سے بعد کا مرحلہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ اسلام میں ظاہر و باطن دونوں ہیں اور باطن پر زیادہ تاکید ہے، جبکہ اسلام میں صرف ظاہر ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا. آپ نے دیکھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق پایا جاتا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ عقائد کے حوالے سے کچھ سوالات تھے. ناظرین، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پروگرام میں پھر انشاءاللہ نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ یہاں پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے احکام کے سلسلے کے ساتھ. احکام کے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں انشاءاللہ ان کو دیکھیں گے اور اسی طریقے سے ان کے جو جوابات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ دوسرے پروگرام کے حصوں کی طرح اس میں بھی آپ اسی طرح غور سے ہمارے سوالات کو سنیں گے اور غور سے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہے، یہ مہتاب علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں. ان کا سوال انشاءاللہ انہی کی آواز میں سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور مہتاب صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زکات جو بنتی ہے، جیسے کہ ہم دینا چاہتے ہیں، تو لاکھ پہ کتنے پرسنٹ، یعنی کتنا ہزار دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک لاکھ پہ 20,000 دے سکتے ہیں، 10,000 زکات دے سکتے ہیں، اور کس کو دے سکتے ہیں؟ جیسے ہماری کوئی بہن ہے، سگی بہن ہے، اور وہ غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ کیا میں اس کو دے سکتا ہوں؟ اپنی سگی بہن یا بھائی، جیسے کوئی رشتے دار ہیں. میں ایک سید ہوں، میری بہن کی شادی ہو گئی ہے مگر وہ سید گھرانے میں نہیں ہوئی ہے، تو کیا میں وہ حالات سے، اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، تو کیا میں اس کو زکات دے سکتا ہوں کہ یعنی اس کی تھوڑی سی مدد ہو جائے؟
جی دیکھیے، زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 9 چیزوں پر واجب ہے. گیہوں، جو، خرما، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ بکریاں. یہ 9 چیزیں ہیں جس پہ سارے اور مراجع کا اتفاق ہے اس پہ واجب ہے. لیکن آیت اللہ رضمہ سستانی فرماتے ہیں کہ مال التجارت، یعنی تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ بنا بر احتیاط واجب ہے دینا. اس کی چند شرطیں ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مالک بالغ اور عاقل ہو، وہ مال تجارت نصاب تک پہنچ چکا ہو. نصاب اس کا یہ ہے کہ 15 مثقال سونا یا 105 مثقال چاندی کے برابر ہو، البتہ سکہ ہو جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اس کی مقدار کے برابر ہو. سال بھر میں جب بھی یہ صرف کر سکتا ہو، اس کو خرچ کر سکتا ہو مالک، اور یہ سال تک وہ یہ سرمایہ باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں ختم ہو جائے. اور یہ جو مال التجارہ ہے، یعنی تجارت کے جو مال ہے، یہ جب بھی چاہے صرف کر لے، اور یہ اس کا پورے سال یہ قصد ہو کہ ہم اس سے تجارت کریں گے، دوسری چیزوں میں صرف نہیں کریں گے. لیکن اگر سال کے بیچ میں اگر اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم اس کو خرچ کر لیں گے، مثلا شادی میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں، اور وہ کم ہو گیا، تو اس پر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو صرف آیت اللہ العظمیٰ سستانی فرماتے ہیں کہ مال التجارت، یعنی تجارت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اس کی شرطیں ہیں. اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ ہم اس کو دے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار یا اپنی بہن کو، تو اگر وہ فقیر ہیں، جو شرائط ہیں اس کے، فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس سال کا خرچ نہ ہو. اگر فقیر ہیں اور یہ شوہر بھی ان کا فقیر ہے، تب دے سکتے ہیں. لیکن اگر شوہر فقیر نہیں ہے، تو چونکہ ان کا نفقہ شوہر کے اوپر ہے، ایسی صورت میں آپ اپنی بہن کو یہ نہیں دے سکتے ہیں. شرط وہی ہے کہ اگر فقیر ہوں اور شوہر بھی فقیر ہوں، یا اگر شوہر نہ ہو، تنہا ہوں اور فقیر ہوں، تب بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر فقیر ہیں.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور اس کے بعد جو ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سوال پوچھا ہے اصغر علی صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے والد ماجد کا چند مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے کچھ نماز اور کچھ روزے ہیں جو چھٹ گئے تھے، تو ہم ان کی طرف سے نماز اور روزے کو ادا کرنے کے لیے کسی کو اجیر بنانا چاہتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی شیعہ مسلمان، یعنی بہت کم شیعہ مسلمان ہیں، اور جو غیر شیعہ ہیں کیا ہم اس کو اپنے والد کی نماز ادا کرنے کے لیے یا روزے کو ادا کرنے کے لیے اجیر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اصغر علی صاحب کا سوال ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی، خدا اندے مطالعہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. دیکھیے، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں جو ہے وہ شیعہ نہیں مل رہے ہیں، آیا کسی مسلمان کو آپ نماز روزے کے لیے اجیر کر سکتے ہیں یا نہیں، نماز اس کے قضا جو ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک میں کلی بات بتا دوں کہ نماز میں جو اجیر بناتے ہیں کسی کو، اس میں ایمان کی شرط جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علت میں بیان کر دوں تاکہ واضح ہو جائے، اگرچہ کتابوں میں یہ چیز نہیں ملتی ہے. دیکھیے، اس میں قصد قربت ضروری ہے. وہ ہماری نماز کو باطل سمجھتا ہے. جب ہماری نماز کو وہ باطل سمجھتے ہیں تو وہ قصد قربت نہیں کر سکتے، باطل چیزوں کی قصد قربت نہیں کر سکتے ہیں. لہذا حتمن ضروری یہ ہے کہ آپ جس کو بھی اجیر بنائیں وہ شیعہ دوازدہ امامی ہو. اہل سنت کو آپ اجیر نماز کے لیے نہیں بنا سکتے ہیں، اگرچہ بعض فقہاء نے بالکل اس کی صراحت کی، جیسے آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مراجع ایمان کی شرط کرتے ہیں، ایمان مومن ہونا چاہیے. اور بعض کتابوں میں جسے عدالت کی شرط ہے، تو عدالت تو ایمان سے ایک یعنی بالا چیز کا نام ہے. لہذا حتمن اس بات کی رعایت کیجئے کہ جس کو بھی آپ اجیر بنائیے وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے.
جی ناظرین، یہ بھی سوال آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد احکام کا جو سوال ہے، یہ سوال قمر عباس صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، اور اسکائپ کے ذریعے ان کا یہ سوال ہم تک پہنچا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس سوال کو دیکھتے ہیں، اور اس کا جواب بھی مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ دے رہے ہیں. اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور یہ سوال بھی دیکھتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے، سسر بہو سے منع کرتا ہے نماز کے لیے کہ آپ میرے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر بہو پھر بھی نماز پڑھتی ہے، تو کیا نماز صحیح ہے؟
جی دیکھیے، اگر مکان کا مالک سسر ہے اور وہ بہو کو اجازت نہیں دیتا ہے نماز پڑھنے کی، مثال کے طور پر بہو آئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور سسر اجازت نہیں دیتا ہے نماز پڑھنے کی، تو چونکہ مالک کے مکان سسر ہے اور وہ اجازت نہیں دیتا ہے، نماز صحیح نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. نماز کے لیے سب سے مہم چیز جو ہے جگہ مکان نماز کے لیے، کہ وہ یہ کہ مکان کا مباح ہونا یعنی غصبی نہ ہونا بہت ضروری ہے. غصبی جگہ پہ نماز باطل ہے، صحیح نہیں ہے. مالک سسر ہے، وہ اجازت نہیں دیتا ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو نماز نہیں پڑھ سکتی. اب رہا مسئلہ ہے کہ اگر ایسا گھر ہے جس کا مالک جو ہے وہ سسر بھی ہے اور شوہر بھی ہے، ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، مشکل نہیں ہے. یا اسی گھر میں دونوں رہ رہے ہیں، سسر بھی رہ رہے ہیں اور شوہر بھی رہ رہے ہیں اسی گھر میں، سسر اجازت دیتے ہیں رہنے کی کہ آپ رہ سکتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو چونکہ مالک مکان سسر ہیں، ایسی صورت میں آیت اللہ العظمیٰ سستانی فرماتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے. چاہیے شوہر سے مطالبہ کریں کہ کہیں نماز کا انتظام کریں، یا وہ اڑوس پڑوس میں یا کہیں نماز پڑھنے جائیں، لیکن بہرحال جو مالک مکان ہے اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں.
ناظرین، یہ تو شرعی حکم تھا، لیکن کچھ اخلاقی فریضہ بھی ہے. اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں. البتہ ہر انسان اس چیز کو بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن ہمارے مہمان نے جو شرعی حکم تھا اس کو یہاں پر بیان کیا ہے. ایک سوال اور احکام کے حوالے سے ہم یہاں پر لیتے ہیں. یہ سوال بھیجا ہے ہمیں شکیل حمزہ صاحب نے اسکائپ کے ذریعے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو دیکھیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور اس سوال کو بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں شکیل حمزہ بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میرا سوال ہے، قضا نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ کیا ہر وقت کی نماز کے ساتھ اذان ضروری ہے؟ اور آخری دو رکعت میں سبحان اللہ کافی ہے یا پورا ذکر پڑھنا چاہیے؟
اقامت نماز کے لیے ایک مستحب امر ہے. اگر انسان مستحب امر کو چھوڑ بھی دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، چاہے اس کی نماز ادا ہو چاہے قضا ہو. لیکن اگر انسان کی چند وقت کی نمازیں قضا ہیں اور وہ ایک ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک اذان بقیہ نمازوں کے لیے کافی ہے۔ اور آپ کے سوال کا دوسرا جز جو تھا کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا سبحان اللہ کہنا کافی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے لیے اختیار ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا سورہ الحمد کو بطور کامل پڑھے یا تسبیحات اربع کو۔ اگر اس نے سورہ الحمد کو اختیار کیا ہے تو کامل طور پر سورہ الحمد کو پڑھے، لیکن اگر اس نے تسبیحات اربع کو اختیار کیا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ صرف سبحان اللہ کہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے تسبیحات اربع کو بطور کامل پڑھے، یعنی اس طریقے سے کہے سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہنا کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے اگر اس نے تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع کو اختیار کیا ہے تو تین مرتبہ تسبیحات اربع کو کہے۔
جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ بھی بہت اہم سوال تھا یہاں پر، اور یہ سلسلہ ہمارا احکام کا تھا جس میں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے سوالات تھے، اسی طریقے سے جوابات بھی بہت اہم تھے۔ آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ پروگرام کا جو حصہ ہمارا اخلاق اور تربیت سے مخصوص ہے اور جو پروگرام کا آخری حصہ ہے، اس میں ہم سوالات لے رہے ہیں، بہت اہم سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے حاجی محمد یوسف صاحب نے، اور یہ سوال فیس بک کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ سوال ہے ان کا کہ بد حجابی کسے کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بد حجابی یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم نے جس طرح سے پردے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے پردہ نہ کرے۔ مثلا خاتون کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کو چھپائیں، ان کا سارا بدن جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے۔ لیکن خاتون گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کے سر کے اوپر ایسا دوپٹہ ہے یا ایسی روسری ہے کہ جس سے ان کے سر کے بال دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ بد حجابی ہے۔ اگرچہ اس نے مکمل طریقے سے بے پردگی نہیں کی ہے، یہ حجاب میں آئی ہے، لیکن حجاب جو ہے اس کا اچھا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے پردے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید نے بد حجابی سے انسان کو روکا ہے، اور حدیث میں بھی یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ دو طرح کے لوگ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے پر انسان ہوگا جنت سے تو وہاں تک جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن کہا گیا دو طرح کے لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، ایک ظالم جس کے ہاتھ میں تازیانہ ہو اور وہ بلا وجہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، بلا وجہ لوگوں کو مارتا ہو، اور دوسرے وہ بے پردہ عورت، یا وہ عورت جو پردے کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ ایسا لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے کہ جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، یا ایسی زینت کر کے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ عورت بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی ہے۔ حتی روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر شوہر بھی اس کے اس عمل سے راضی ہو تو جہنم میں اس شوہر کے لیے اس عورت کے ہر قدم کے عوض میں ایک گھر بنایا جائے گا۔
اللہ اکبر، خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے جو خداوند عالم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس کی خوشنودی ہم سے سلب کر لیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم ایک سوال اور لیتے ہیں جو تربیت کے حوالے سے ہے، اور جو ہمارے یہاں گھریلو مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جو ایک خاص حصہ ہے جس میں ہماری مہمان جو ہیں وہ ایک خاتون ہوتی ہیں، معمولاً وہی ان سوالات کے جوابات دیتی ہیں، اور یہ سوال زہرا فاطمہ نے پوچھا ہے اسکائپ کے ذریعے سے، تو ان کا سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب عنایت فرما رہی ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں زہرا فاطمہ لکھنؤ انڈیا سے، آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ بچوں کی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جی جیسا کہ سوال ہے آپ کا کہ بچوں کو بری عادتوں ان سے کیسے چھڑوائیں جائیں، ان کے اندر کیسے ختم کی جائیں، اس سلسلے میں عرض کروں کہ سب سے پہلے جو ہے ایک مختصر طور پر ہم یہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر یہ بری عادت آئی کہاں سے, اس کی علت, اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کریں. مثلا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو کیوں جھوٹ بولتا ہے, کہیں ہم تو اس کی وجہ نہیں ہیں. یعنی اگر بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم بچے کے ساتھ سختی سے کام لیتے ہیں اور وہ سچ کو بول نہیں پاتا. مثلا باہر کوئی غلط کام کر کے آیا, گھر کا ماحول اتنا سخت گیری والا ہے, اتنے گھر کے افراد جو ہے اتنا سختی سے کام لیتے ہیں یا ماں باپ اتنا سختی کرتے ہیں بچے کے اوپر, اتنا ڈرا دھمکا کر رکھتے ہیں کہ بچہ ڈرا ہوا ہے اور اس کے ڈر کی وجہ سے وہ آ کے گھر میں جھوٹ بولتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر بچے کے اندر کوئی بھی ہم بری عادت کو محسوس کریں, دیکھیں کہ بچہ فلاں غلط کام کر رہا ہے, سب سے پہلے ہمیں اس کی وجہ کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. یا ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بچہ بہت غصہ ہوتا ہے, معمولاً والدین پریشان رہتے ہیں, بچوں میں خاص بری وجہ ہی ہوتی ہے, بچے کہیں بھی غصہ ہوتے ہیں اور چیخنے چلانے لگتے. اس کے لیے ماؤں کو خاص کر کے توجہ دینا چاہیے, وہ دیکھیں کہ کہیں ہمارا بچہ تھکا ہوا تو نہیں ہے, کہیں اس کو بھوک تو نہیں ہے, یا کہیں اس کے مزاج کے برخلاف تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے, یا کہیں ہم نے اس کی اہانت تو نہیں کی, اس کی یعنی اس کے دکھی ہونے کا باعث تو نہیں ہوئے ہم. یا ممکن ہے بچہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو, بچے کے اندر کچھ ایسی جسمی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو ہم جس کی طرف ہم متوجہ ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ واقعا ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اور وہ جو ہے مثلا غلط عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, بلکہ ہم سب سے پہلے علت کی طرف جائیں, وجہ کو جاننے کی کوشش کریں, اور جب ہمیں وجہ پتہ چل جائے تو ہم خود بخود ان عادتوں کو دور کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تشویق کریں, مثلا تنبیہ سے زیادہ پرہیز کریں, زیادہ روک ٹوک سے کام نہ لیں, کیونکہ اس سے زیادہ بچہ ضدی اور اس کے اندر جو ہے وہ لجبازی سی آ جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ہم مختلف روایات کے ذریعے سے اس غلط موضوع کو جو ہے اس کے منفی اثرات کو بیان کرتے رہیں تاکہ ہمارا بچہ جو اس غلط عادت کو چھوڑ دیں.
جی ناظرین, بہت شکر گزار ہیں ہم آپ تمام ناظرین کے, خاص طور پر ان ناظرین کے جنہوں نے ہمیں یہ سوالات بھیجے ہیں, ان کا ہم خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور آپ نے دیکھا جو پروگرام کا ہمارا آخری حصہ ہے, خاص طور پر جو بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے وہ نہایت ہی اہم ہے, اور اسی لیے آپ کے سوالات بھی بہت اہم ہوتے ہیں یہاں پر. اور جو ہماری خواہران شرکت کرتی ہیں پروگرام میں, ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ان کے ذریعے سے اتنے اچھے اچھے سوالات پہنچتے ہیں کہ پوری دنیا کی خواتین تک ان کے جوابات جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوں گے ان کے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. فی الحال یہیں پر آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. آپ اجازت دیجئے, خدا حافظ, فی امان اللہ. Oh,